بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شرح اسماء الله الحسنى، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام کی تشریح کا درس جاری ہے. آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے تین پیارے نام بیان کرتے ہیں، العلیم، اللطیف اور الخبیر. العلیم، اللطیف اور الخبیر. نمبر ایک، العلیم. اللہ تعالیٰ کا نام العلیم ان ناموں میں سے ہے جن کا قرآن مجید میں کثرت سے ذکر ہوا ہے، تقریباً 150 جگہ سے زیادہ قرآن مجید میں العلیم کا ذکر ہوا. اس نام کی بعض دلائل، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا فرمان، ان اللہ سمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 181. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. سورۃ الروم آیت نمبر 54. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے. تو علیم کو قدیر کے ساتھ جوڑ دیا. پہلی آیت میں علیم کو سمیع کے ساتھ جوڑ دیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 70 میں، وکفا باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہی کافی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جاننا ہی کافی ہے، علم ہی کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یاسین آیت نمبر 38 میں، ذلک تقدیر العزیز العلیم، وہ اندازہ ہے غالب کا، علم والے کا، علیم کا. یہ بعض آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے علیم کے نام کا ذکر کیا ہے. علیم کا معنی، عام الفاظوں میں علیم کا معنی ہے، یہ لفظ علم سے لیا گیا ہے، اور علم معنی ہے جاننا، اور علیم بہت زیادہ جاننے والا، یا بعض علماء کہتے ہیں جاننے والا. اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ازل علم ہے، اور ازل علم اس علم کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ تک رہے، جس کی کوئی ابتدا نہیں اور کوئی انتہا نہیں. اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے، ہمیشہ سے. اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں ہر چیز کو جانتا ہے، جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو مستقبل میں ہوگا وہ بھی جانتا ہے، اور جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی جانتا ہے. اور مخلوق میں سے کوئی بھی مخلوق اس علم کا حامل نہیں ہو سکتا، یا اس علم سے موصوف نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ بھی یہ علم جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مخلوق میں سے کسی کو عطا بھی نہیں فرماتے، کیونکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا حق ہے، خاصیت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہر ذات کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں. توحید اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت ہے. توحید کی تینوں قسمیں، توحید ربوبیت ہو، توحید الوہیت یا عبادت ہو یا توحید اسماء و صفات ہو. جب ہم توحید کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے خاص ہے، واحد اللہ کے لیے. اور جب آپ یہ لفظ سنتے ہیں واحد اللہ تعالی کے لیے، تو پھر آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ دوسری بات آنی ہی نہیں چاہیے، سوچنا دور کی بات ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ کوئی بھی مخلوق ایسا علم رکھتی ہے کہ وہ جو ہو چکا وہ بھی جانتی ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتی ہے، جو ہوگا وہ بھی جانتی ہے، جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی جانتی ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اسے کہتے ہیں علم ازلی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. ورنہ پھر توحید کا معنی قائم نہیں رہ سکتا. اگر آپ اس معنی کو یا اس خاصیت کو کسی اور مخلوق کے لیے صرف کر دیتے ہیں تو پھر توحید کا معنی ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ دوسرا تو ہو گیا نا. اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس کی دوسری خاصیت یہ ہے، ایک تو ازل علم ہے، دوسری خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے. محیط کہتے ہیں ہر طرف سے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں رکھا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، چاہے وہ چیز ظاہر ہو یا باطن ہو. ظاہر نظر آنے والی چیز اور باطن چھپی ہوئی چیز. اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے علم میں سر اور علم دونوں برابر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا علم محیط علم ہے. اللہ تعالیٰ کی تیسری خاصیت علم کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے. وسیع اور محیط میں کیا فرق ہے؟ محیط یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو، اور وسیع اتنی زیادہ علم ہے کہ اس کو کوئی جان نہیں، نہ تو کوئی جان سکتا ہے نہ کوئی تول سکتا ہے، اسے کوئی سمیٹ نہیں سکتا. اور دونوں معنی قرآن مجید میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محیط کے معنی میں ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کا محیط ہے، اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہے، محیط علم ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت جو ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 120 اور سورۃ النساء آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو محیط ہے. اور محیط میں علیم کا معنی شامل ہے، کیونکہ احاطہ بغیر علم کے نہیں ہوتا. تو محیط جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام علیم کو شامل ہے. اور وسیع علم کی دلیل یا وسیع علم کا معنی جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الانعام آیت نمبر 80 میں 80 میں وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، میرے رب نے ہر چیز کے علم پر وسعت ہے، میرے رب کی ہر چیز کے علم پر وسعت ہے، کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی یہ اتنا عظیم رب ہے جس کا علم اتنی وسیع ہے کہ زمین و آسمان، مشرق و مغرب، عالم علوی عالم سفلی، آسمانوں سے اوپر اور عرش سے اوپر اور زمین کے نیچے اور
پوری کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ کا علم کی وسعت وہاں تک پہنچی ہے، جہاں پر وجود بھی نہیں وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا علم پہنچا ہے. اور ایک جلسے میں نے کہا تھا کہ ہمارا علم جو ہے، جیسے آگے میں لطیف الخبیر آ رہا ہے اس میں بھی علم کا معنی ہے، دیکھیں فرق دیکھیں، باریک بھی نہیں دیکھیں، کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنی وسیع ہے، اس وسیع علم میں لطیف الخبیر بھی شامل ہے. تو یہ تین جو ہیں بڑے معانی ہیں جو علیم کے نام کے اندر شامل ہیں، اور پھر ان تینوں میں سے دوسرے معانی نکلتے ہیں، جیسے کہ خائنۃ الاعین کا علم، بما تخفی الصدور کا علم، اور یہ باریک بینی جو ہیں. یہ آپ اگر ان تینوں چیزوں میں دیکھیں گے، علم ازلی، علم وسیع اور علم محیط، تو ان میں آپ کو یہ معنی سارے مل جائیں گے. میں مختصرا بیان کروں کیونکہ آگے بھی دو نام بیان کرنے ہیں. مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں، صرف اللہ تعالی کی خاصیت ہے. اللہ تعالی کے سوا کسی کے پاس بھی غیب کی چابیاں اور کنجیاں نہیں ہیں. اللہ تعالی قرآن مجید میں، دیکھیں ذرا الفاظوں پہ غور کرو، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مفاتیح الغیب کو کس طریقے سے بیان فرمایا ہے. تھوڑا غور فکر کریں، تدبر کریں، اور پھر دیکھیں انسان نے کیسے تصور کیا، بگاڑ کہاں پہ ہوا کہ اس انسان نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مخلوق بھی مفاتیح الغیب کی مالک ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 59 میں، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. عنده، دیکھیں پہلے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مفاتح الغیب ہیں، غیب کی چابیاں ہیں. لا يعلمها، کوئی نہیں جانتا، الا هو، سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ صیغہ کون سا ہے؟ لا الا نفی، جی نہیں، اسے کہتے کیا، حصر تو ہے بارک اللہ فیک، لیکن استثناء فی سیاق النفی، لا نافیہ ہے، الا استثناء ہے. عربی زبان، عربی گرامر کے اعتبار سے اگر استثناء جو ہے الا وہ نفی کے سیاق میں آ جائے تو پھر اس جملے کو کہتے ہیں الحصر، یعنی صرف اور صرف. یہ عربی زبان کی گرامر کی بات کر رہا ہوں میں. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کی چابیاں ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں. یہ ایک جملہ ہے. اور پھر ويعلم ما في البر والبحر، جو کچھ خشکی میں ہے اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے، جو کچھ تری میں سمندر میں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. اچھا خشکی میں کیا ہے؟ یہ بلڈنگز ہیں، درند پرند، درخت، انس، جن، یہ چیزیں ہیں. مٹی ہے، ریت ہے، ریت کے ذرے ہیں. ریت کے ذرے کے اندر جو ذرے ہیں جس سے ریت بنی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. یہ بر ہے. اور بحر، سمندر، سمندر ہے، سمندر کا پانی ہے، سمندر کے اندر جانور ہیں، سمندر کے اندر نباتات ہیں، پتھر ہیں، سمندر کی گہرائیاں ہیں، اندھیرے ہیں، ظلمات بعض و فوق بعض. سمندر کے پانی کی ایک ایک بوند کے اندر جو ایک ایک ذرہ ہے وہ بھی جانتا ہے. يعلم ما في البر والبحر. اچھا، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. بات خشکی کی ہوئی، میں ذرے تک چلا گیا تھا، بیچ میں ورقہ بھی دیکھیں. درخت ہے، کتنے درخت ہیں دنیا میں؟ اللہ اعلم. کیوں کہتے ہیں اللہ علم؟ ان اللہ بكل شيء محيط، سبحان الله، وكان الله على كل شيء محيطا. اللہ کے علم میں ہے، ہمارے علم میں تو کہاں ہے، مسکین فقیر حقیر لوگ، ہمیں کیا پتا ہے. اچھا درخت میں کتنی پتے ہوتے ہیں ایک درخت میں؟ اچھا درخت تو نہیں گن سکتے، پتے تو پتا ہوگا نا، ایک درخت ہمارے سامنے، اس کے کتنی پتے ہیں یہ بھی نہیں پتا. اچھا جو پتے ٹوٹتے ہیں وہ تو گن سکتے ہیں، یہ بھی نہیں. اچھا یہ پتا کہاں پہ گرتا ہے؟ جتنی پتے ہیں درختوں پر، کس پتے نے کس وقت میں کہاں پہ گرنے لگا وہ بھی جانتا ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها، دیکھیں ما الا، ذرا غور کریں، جب مفاتح الغیب کی بات آئی ہے تو حصر کے سیغے دیکھیں بار بار کیسے آ رہے ہیں. وما تسقط من ورقة الا يعلمها، پھر ما اور الا، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالی جانتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا. اچھا ولا حبة في ظلمات الارض، ارے حبة کوئی دانا، ظلمات الارض، زمین کے تاریکیوں میں، زمین کے اندھیرے میں. دانا جو زمین میں کے اندر ہم بوتے ہیں، کسی بیج کو، کسی دانے کو، ہر طرف ظلمت ہوتی ہے نا، اس سے نور تو پہنچتا ہی نہیں ہے نا. دیکھیں نباتات کے لیے روشنی کا ضروری ہے نا، سائنس کہتی ہے نا. اب یہ جو دانا ہے مردہ، زندہ ہے؟ جو کا دانا دیکھا ہے اپنے، جو کا دانا دیکھا ہے، زندہ ہوتا ہے، سانس لے رہا ہوتا ہے نا؟ نہیں ہوتا. اس زمین کے اندر اسے دبا دیں اور مٹی ڈال دیں، اب اندھیرے ہر طرح سے اندھیرے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا حبة في ظلمات الارض، زمین کی تاریکی اور اندھیروں میں، ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی، رطب کہتے ہیں گیلی چیز کو اور یابس کہتے ہیں خشک چیز کو، اور پوری زمین میں نہ کوئی گیلی جگہ ہے اور نہ کوئی خشک جگہ ہے. الا فی کتاب مبین، دیکھیں پھر ما اور الا، ولا اور الا، ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، الا کہ ایک مبین واضح کتاب میں ہے. اس کے باوجود بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے غوث کو علم ازلی عطا فرمایا ہے، یعنی غوث جو ہے، امام رسام بریلوی صاحب فرماتے ہیں کہ غوث جو ہے وہ پورے کائنات کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ہتھیلی پر چند چیزیں رکھی ہوں ہتھیلی پہ، وہ اسے باخبر ہوتے ہوئے جانتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. احمد البدوی، سید البدوی احمد الرفاعی، صوفی حضرات کہتے ہیں کہ احمد البدوی نے، سید بدوی نے احمد الرفاعی سے چابیاں طلب کی. غور کریں ذرا، تو احمد الرفاعی نے کہا میں تمہیں چابی دینا چاہتا ہوں. سید البدوی کہتے ہیں چابی تو میں آپ سے تو نہیں لوں گا، میں المفتاح من الفتاح، وہ تو اللہ تعالیٰ سے لوں گا میں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چابی عطا فرمائی. کون سی چابی؟ مفاتیح الغیب کی چابی. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اگر اس ایک آیت کے، اس ایک آیت پر اگر تھوڑا سا غور و فکر بھی کیا جائے، جسے عربی زبان آتی ہو تھوڑی سی، یہ عربی زبان کے اصولوں سے واقف ہے، وہ کبھی سوچ سکتا ہے کہ کوئی مخلوق بھی یہ جان سکتا ہے؟ ذرا دوبارہ پڑھ تو ذرا غور کرے. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ان لله وانا اليه راجعون. بس یہ کہہ سکتے ہیں، اس نام کو جاننے، العلیم کے نام کو جاننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم نے نام سنا ہے, ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس عظیم نام میں جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا اور سب سے عظیم واعظ اور زاجر ہے. علیم نام جو ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ وہ نام ہے جو سب سے بڑا ڈرانے والا اور نصیحت کرنے والا ہے. ایک نام بس العلیم. الشیخ محمد الامین الشنقیطی رحمت اللہ علیہ, معروف و مشہور مفسر اضواء البیان کے مؤلف جو ہیں, وہ بڑی پیاری مثال فرماتے ہیں اجمع العلماء على انه اکبر واعظ واعظم زاجر نزل من السماء الى الارض. العلیم یہ سب سے بڑا نصیحت کرنے والا اور سب سے عظیم ڈرانے والا نام ہے جو آسمان سے نازل ہوا زمین کے اوپر. فرماتے ہیں پھر علماء نے مثال بیان کی ہے, ذرا مثال پہ غور کریں. ایک بادشاہ ہے, پورے بادشاہ جو ہے عدل و انصاف کرنے والا ہے, طاقت والا ہے, عزت اور غلبے والا ہے, اس کی فوج پھیلی ہوئی ہر جگہ پر اور اس کی سرزمین پر جو کچھ ہوتا ہے وہ اس سے باخبر ہوتا ہے, وہ جانتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. جہاں تک اس کی زمین, اس کو ملکیت ہے, اس کا ملک ہے, اس کی گلی گلی سے ایک ایک زمین کے حصے سے وہ باخبر ہوتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. اور اس کی جو فوجی ہیں وہ اس کی اتنی فرما بردار ہیں کہ وہ اس کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے اور سچے بھی ہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور سخت اتنی ہیں جسے پکڑتے ہیں چھوڑتے بھی نہیں ہیں. تو کیا ایسے بادشاہ کی سرزمین پر کوئی شخص برائی کرے گا؟ کیا خیال ہے؟ انسان ہے, بادشاہ ہے, دنیا کا بادشاہ ہے, 40-50 کوڑے مار دے گا, کیا کر دے گا؟ پکڑے گا تو یہ کر سکتا ہے؟ اس بادشاہ کی زمین کے اوپر کوئی بھی شخص نافرمانی کرنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ بادشاہ جان لے گا اور یہ باخبر بادشاہ ہے تو مجھے چھوڑے گا نہیں. رب کریم, رب عظیم, رب جلیل سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں بار بار فرماتے ہیں, مختلف جگہوں پر فرماتے ہیں بكل شيء عليم والله بما تعملون خبير يعلم ما تسرون وما تعلنون ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. اس کے باوجود ہی نافرمانی کرتے ہو. عجیب ہے یہ انسان, دیکھیں کتنے ہم لوگ کتنے عجیب ہیں. دنیا کے بادشاہ جو ہے وہ جتنی بھی اپنی فوج بنا لے, طاقت بنا لے, کبھی تو کوئی ایک دو انسان بچ سکتے ہیں کہ نہیں, چھپ سکتے ہیں کہ نہیں, کب تک جاتے رہے اس کے کیمرے, اس کی لائٹیں کب تک جاتی رہیں گی؟ یہ وقت آئے گا نا, جھٹکا بجلی کو بھی لگ سکتا ہے, اس کی فوجی کبھی کسی جگہ سے کوئی چیز ان سے مس ہو سکتی ہے. لیکن رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی جو پوری کائنات سے باخبر ہے, سب کچھ جانتا ہے. ابھی آپ نے سوچا نہیں, آپ کی آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے, دل کے وسوسے کو بھی جانتا ہے کہ آپ دل میں کیا وسوسے کر رہے ہیں. اور اس کی سرزمین پر نافرمانی اور شرک جیسی نافرمانی, شرک جیسی نافرمانی, یعنی اس کریم رب کی رحم, کرم اور رحمت تو دیکھیں. ہم نافرمانیاں کرتے جاتے ہیں, وہ جانتا بھی ہے لیکن پکڑتا نہیں جلدی, کیونکہ وہ جیسے علیم ہے وہ حلیم بھی ہے, بردبار ہے, مہلت دینے والا ہے. اور آگے حلیم کی بات کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حلم سے, رحمت سے, کیونکہ وہ رحیم بھی ہے, حلیم بھی ہے, رحیم بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے حلم اور رحمت سے پوری کائنات قائم ہے. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں ایک آیت کے متعلق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. سورۃ غافر آیت 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھ کی خیانت کو اور جو کچھ سینے میں چھپے وہ بھی جانتا ہے, یا جو کچھ سینے چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے. آنکھ کی خیانت اور سینے نے جو کچھ چھپائے اس کو بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. ابن کثیر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنی تام ہے, کامل ہے, اس میں کوئی نقص نہیں ہے, اور محیط ہے ہر چیز کو, اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے چھوٹی اور بڑی. جہاں پر بھی ہو پورے کائنات میں وہ عظیم ہے یا حقیر ہے, اس کی جو بھی ہیئت ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. تو لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جس ذات کا یہ علم ہے تو پھر ان لوگوں کو ایسی ذات سے شرم کیوں نہیں آتی؟ کیسے لوگ ہیں یہ جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ وہ بھی وہ کر رہے ہیں, پھر ان کو شرم نہیں آتی؟ تو ان کو سب سے پہلے شرم آنا چاہیے اپنے رب سے, نمبر دو ان کو ڈرنا چاہیے اپنے رب سے. وَيَتَّقُوا حَقَّ تُقَاتِهِ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. وَيُرَاقِبُوهُ مُرَاقَبَةَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَرَى, اور دل میں اس یقین کے ساتھ زندگی بسر کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ دیکھ رہے ہیں. مراقبہ جانتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے, مراقبے سے دور نہیں ہے ایک لمحہ. اور غار والا قصہ معروف ہے, جو لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, دیکھو ان کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے اور ان کا اثر کیا ہوتا ہے پھر ان کی زندگی میں. تین لوگ سفر پہ جا رہے ہیں, شدید بارش ہوئی, غار میں آ گئے. معروف قصہ بار بار میں بیان کرتا ہوں, لیکن قصے بڑے فائدے ہیں ایمان کو تازہ کرنے کے لیے, بڑا پیارا قصہ ہے. غار میں داخل ہوتے ہیں, ایک چٹان سے گرتی ہے اور غار کے منہ کو بند کر دیتی ہے. اب تینوں پریشان, کیا کریں, ہر طرف موت نظر آ رہی ہے, کب تک رہیں گے؟ اپنے جسم کی جتنی طاقت زور تھی لگا چکے ہیں, پہاڑ کا ٹکڑا کہاں ہلتا ہے اس فقیر مسکین انسان سے کہاں ہلتا ہے؟ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا, یہ مشورہ کیا کہ ہم جتنی بھی ہم سے اچھے کام ہوئے ہیں ہماری زندگی میں, ان کاموں کو اللہ تعالی کا وسیلہ بناتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ کام ہمارے کام آ جائیں, یہ نیک اور عمل کام جو ہم کرتے ہیں, پرواہ بھی نہیں ہوتی. دیکھیں یہ کتنی قیمتی کام ہے. چلتے چلتے کسی فقیر کے ہاتھ میں ایک روپیہ ایک ریال تھما دیا اور چلے گئے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہونا ہوا. دیکھیں ایک ریال آپ کی زندگی میں کیا کچھ کر سکتا ہے. چلتے چلتے راستے میں کوئی بری چیز پڑی ہے, مضر چیز پڑی ہے, آپ نے اسے صرف تھوڑا سی جھکے اسے اٹھا کے گندگی میں پھینک دیا, ہٹا دیا, آپ کا یہ جھکنا رائے گا نہیں گیا, یہ لکھ لیا گیا ہے. اور اس کا اجر اور اس کا معاوضہ بھی آپ کو ملے گا. تو تینوں نے کہا ہم اپنے نیک اور سارے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور وسیلہ بناتے ہیں. ان تینوں میں سے ایک نے یہ کہا کہ میری چچا زاد بہن تھی, کزن تھی میری, مجھے بہت پیاری تھی, میں اس کے عشق میں دیوانہ تھا, لیکن شادی نہ ہو سکی اس سے, لیکن میرے خواب و خیال سے وہ کبھی گئی نہیں تھی. اس کی شادی ہو گئی, اس کے بچے بھی تھے. ایک مرتبہ اسے پیسوں کی سخت ضرورت پڑی اور وہ میرے پاس آئی. شیطان نے اپنا کام کر دیا. تو میں نے اسے کہا میں تمہیں ایک شرط پہ دیتا ہوں کہ تم میری حاجت پوری کر دو, میں تمہاری حاجت پوری کرتا ہوں, تمہیں پیسے کی ضرورت میں تمہیں دیتا ہوں. وہ عورت اتنی مجبور تھی کہ وہ تیار ہو گئی, جب وہ اس کے قریب گیا جیسے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے، جو ہی وہ قریب گیا تو اس عورت نے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقه، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو کام تم کرنے جا رہے ہو بغیر حق کے تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ تمہارا حق نہیں ہے، کسی اور کا حق ہے. دیکھیں ایک لفظ اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو بس. وہ کہتے جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے عجیب سی میری حالت ہوئی اور میں نے اس عورت کو پیسے بھی دے دیے اور اسے میں نے چھوڑ دیا اور اپنی شہوت کو دبا دیا. اے اللہ تعالیٰ، اگر میں نے یہ بھلائی، یہ خیر عمل صرف تیری لیے کی ہے، خالصتاً تیری لیے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. میرے بھائی، وہ پتھر کا ٹکڑا، پہاڑ کا ٹکڑا جو ہے وہ اس نیک عمل سے ہل گیا. جو کام بازو کی طاقت نہ کر سکا وہ اس نیکی نے کر دکھایا. جب خالص اللہ تعالیٰ کے لیے تھی تو اس پہاڑ کے ٹکڑے کو ہلا دیا، ہلا کر رکھ دیا. جب شہوت غالب ہوتی انسان پہ تو انسان کی عقل نہیں کام کرتی اس وقت، اور انسان کے ایمان کا درجہ کمزور ترین ہوتا ہے. جیسے جب زانی زنا کرتا ہے تو ایک روایت میں ہے کہ اس کا ایمان اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی ضعیف ترین، کمزور ترین ایمان ہوتا ہے ایسے شخص کا. اور جب یہ بدکاری کے قریب تھا، کوئی دیکھنے والے بھی نہیں تھا، اتق اللہ دو لفظوں نے اسے جگا دیا، اسے احساس ہوا یہ شہوت جو ہے یہ تو پانچ منٹ میں ختم ہو جائے گی، لیکن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، میرے سامنے میرے رب کا نام لیا گیا اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا دعویٰ بھی کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور ہم سب دعویٰ کرتے ہیں. کوئی ہے مسلمان جو یہ نہ کہتا ہو کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہوں؟ لیکن ایسے موقع دیکھیں جہاں پر پتہ چلتا ہے کہ دعویٰ کون کرتا ہے اور حق بات کون کرتا ہے. جب اس نے اس مصیبت میں، اس مشکل وقت میں، یہ شہوت وقت بڑا مصیبت کا وقت ہوتا ہے، جب انسان کے لیے بدکاری آسان ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے، سب سے بڑا کٹھن مشکل وقت ہوتا ہے انسان کے اوپر. اس مشکل وقت میں جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تبدیل کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے نجات عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. جو کچھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے وہ ایک عظیم ذات کے لیے کیا ہے، وہ قدردان ذات ہے، شکور ہے، چھوٹی سی محنت پر بہت زیادہ اجر دینے والا ہے. تو اتنی محنت کرنے پر اجر نہیں دے گا کیا؟ ایسے چھوڑ دے گا؟ توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، آسانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور کرم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور نجات بھی اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمائی. آج اگر کسی کو کہو نا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یوں ہی دیکھتا ہے، الٹی آنکھیں دیکھتا ہے، جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی غلط الفاظ کہہ دیے ہو، پتہ نہیں کوئی بد دعا کر دی ہو. لوگ غصے سے دیکھتے ہیں، گرو نے کہا اللہ سے ڈرو، غصے سے دیکھتے ہیں. اگر کسی کو اللہ تمہیں ہدایت دے، پریشان ہو جاتے ہیں. نہیں، اللہ تمہیں ہدایت دے دعا ہے، نہیں دعا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو نصیحت ہے کہ نہیں؟ نصیحت. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یہ مطلب ہے اس کا؟ نہیں. تمہیں یاد، تمہیں نصیحت دی جا رہی ہے یاد دہانی کے لیے. انسان دنیا کی لپیٹ میں آ جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے، تو یاد دہانی کے لیے اتق اللہ. اور ایسے وقت میں جب انسان بدکاری کے قریب ہو، بعض لوگ کہتے ہیں یار وہ تو بدکاری کر ہی رہا تھا تو میں کیسے کہتا ہوں اسے اللہ سے ڈرو، پھر تمہارا کیا جاتا ہے دو لفظ کہنے سے؟ کچھ جاتا ہے؟ اگر اس انسان کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے دو لفظوں میں تو اس کی ہو سکتی جو آپ کے سامنے بدکاری کر رہا ہے. تمہارے کہنے سے کیا جاتا ہے؟ خرچہ لگتا ہے کہ تمہارا ڈالر لگتے ہیں ریال لگتے ہیں, جاتا کیا ہے تمہارا؟ کم سے کم الٹی سیدھی آنکھیں دیکھے گا ایسے تو دیکھ رہے تو کیا گھورے گا تمہیں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کہے گا تمہارا کیا کام ہے, دھکا دے دے گا بھائی. کتنے دھکے کھاتے ہیں ہم دنیا کے لیے, اللہ کے لیے تو دھکا بھی نہیں کھا سکتے ہم. لیکن اگر اس کی زندگی تبدیل ہو گئی, اللہ کی قسم آپ کی زندگی بھی تبدیل ہو گئی. جانتے کیوں؟ کہ اگر اس شخص جس کو اللہ ہدایت دے دی آپ کے دو لفظوں کی وجہ سے, جو بھی انہیں ایک عمل کرتا رہے گا وہ آپ کے نام اعمال میں شامل ہوتے رہیں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں. ایک قیامت دن اس پہاڑ ہوں گے اعمال صالحہ کے, کہاں سے آپ کو پتہ ہی نہیں یہ کہاں سے آئے. یہ اس شخص کے اعمال ہیں جس نے تمہارے دو لفظوں سے توبہ کی تھی, اور آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ دو لفظ کہہ کے چلے گئے. اب دل میں اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ہمارے بس کی بات ہے کیا؟ کہنے میں کیا حرج ہے؟ کہنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کہتے؟ بعض لوگوں ہمیں شرم آتی ہے, بے شرمی کی باتیں کتنی کرتے ہیں, وہاں پہ شرم نہیں آتی. دو لفظوں میں اتق اللہ کہنے سے ہمیں شرم آتی ہے, اللہ سے ڈرو شرم آتی ہے. عجب بات ہے. اس لیے جب بھی کسی بھائی کو دیکھو کوئی غلطی کر رہا ہے, اور ہم سب غلطی کرنے والے ہیں, ایک دوسرے کو نصیحت کریں گے تو وہ آگے چل سکیں گے. بھائی کسی کو دیکھو نا غلطی کرتے ہوئے, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. وہ تبسموں کا جو اخی کا صدقہ, پیار کے وسلم فرماتے ہیں مسکراہٹ جو ہے, جو آپ مسکراتے ہیں کسی مسلم بھائی کے چہرے کو دیکھ کر, یہ بھی آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھ دیا گیا ہے. صدقہ ایک ریال کسی کو دیتے ہو, صدقات ریالوں میں نہیں ہوتے, بس صدقات مسکراہٹوں میں ہوتے ہیں. مسکراہٹ میں بھی صدقات ہوتے ہیں, اچھے لفظوں میں بھی صدقات ہوتے ہیں, اور نصیحت میں بھی صدقات و خیرات ہوتے ہیں. مسکرا کر اچھے الفاظوں کا انتخاب کر کے اچھے الفاظوں میں کہیں اتق اللہ, آگے مانے نہ مانے آگے تک کام کر دیا. کل میں ایک ہاسپٹل میں تھا, ایک مریض کو دیکھنے کے لیے گیا تھا. وہاں پہ عشاء کی نماز ہوئی, نماز ہم نے پڑھی, ذرا دیر سے اگر جماعت ہو گئی تھی, واپس آیا تو دوسری جماعت میں نماز پڑھ رہا تھا. تو جو میرا آگے تھا ایک ڈاکٹر تھا, ڈاکٹر لباس آپ نے دیکھا ہے, وائٹ کوٹ ہوتا ہے, پینٹ اور شرٹ. اور آگے ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے. پینٹ ہوتی ہے ٹانگوں سے ایسے بےچاری پکڑ کے ایسے کھڑی ہوتی ہے, میں گرنے والی, مجھے پکڑ کے رکھو کسی طریقے سے, نیچے بالکل ناف سے نیچے سے گرنے والی ہے بےچاری. اور شرٹ اتنی چھوٹی ہوتی ہے بس ناف تک, کہیں سے ناف تک ہوتی ہے بس. اچھا واللہ عجب بات دیکھیں. اچھا ہوا یوں کہ جو امام صاحب تھے, کیونکہ دوسری جماعت ہو رہی تھی, تھوڑے سے آگے تھے. جب جگہ پوری ختم ہو گئی, مسجد کے آخر چھوٹی سی مسجد تھی اس ہاسپٹل میں, جو بعد میں وہ ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے, پیچھے جگہ نہیں تھی, تو امام کے ساتھ صف بنا لی امام کے ساتھ. تو ڈاکٹر صاحب میرے سامنے آ گئے اس وقت. اچھا جب نماز میں نے ختم کی تو اس کی باقی نماز رہتی تھی, ایک رکعت دو رکعت رہتی تھی اس کی. واللہ میرے بھائی مجھے, میں اللہ کے گھر میں بیٹھا تھا, جب میرے سامنے نظر پڑی واللہ اس کی شرمگاہ باہر تھی. اللہ کی قسم کھا رہا ہوں, پیٹھ کی بات نہیں کر رہا میں, اس کی پیٹھ انکور نہیں تھی, اس کی شرمگاہ باہر تھی پیچھے سے, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں. نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے. اب اس نے تو یہ سوچا ہوگا پتہ نہیں, پینٹ بھی پہنی ہوئی, شرٹ بھی پہنی, اوپر سے کوٹ بھی ہے, تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. عجب بات ہے کہ اسے ٹھنڈک بھی نہیں لگی ایسی کی. دیکھو میرے بھائی, جب عادت بگڑ جاتی ہے تو کچھ انسان بے حس سا ہو جاتا ہے. اچھا نماز اس نے ختم کی, میں نے فوراً اس کے پیچھے گیا, میں مصافحہ کیا, سلام کیا, اپنا تعارف کرایا, میں ڈاکٹر ہوں. ظاہر وہ بھی ڈاکٹر تھا کپڑے میں, ماں بھی ڈاکٹر ہیں. میں نے کہا ایک چھوٹی سی بات ہے, اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو. کہتے جی ضرور بتائیں. میں نے کہا بھی آپ نے نماز کی, آپ نے سجدہ کیا ہے, اب مجھے شرم آگی, مجھے بتاؤ کیسے کہ تمہاری شرم گاہ باہر. میں نے کہا تمہارے جو یہ کمر ہے نا, اس کا نیچے والا حصہ جو تھا وہ انکور تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ نماز میں ستر عورہ جو ہے وہ شرط ہے. کہتے کمر کے نیچے والے حصہ عورہ ہے ہی نہیں. اب فلسفے پہ آ گئے. آج کل سارے مفتی ہیں نا, میں نے کہا بھائی آپ کی کمر کا نیچے کا نیچے والا نیچے ترین حصہ جو آخری حصہ ہے, کہتے وہ تو کمر ہے نا. اب مجھے میں اسے کیا بتاؤں, والله مجھے شرم آ رہی تھی سفید داڑھی, مجھے شرم آ رہی تھی. اب اسے کچھ شرم ہوا کی بات ہی نہیں. اب وہ چاہتے میں نام لے کے بتاؤں کہ اس کو کیا کچھ نظر آ رہا تھا, اور مجھے وہاں پہ شرم آ رہی تھی. مجھے میں نام نہیں لے سکتا, والله میرے منہ سے وہ نام نکلا نہیں, میں نہیں سے کچھ بتا سکا. میں نے کہا دیکھیں آپ نے جو نماز پڑھی وہ نافس نماز ہے, اور جو ستر ہے نماز میں وہ ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنوں کے نیچے سے تک ہے, یعنی ناف اور گھٹنے کا حصہ جو یہ ستر میں شامل ہے, اور آپ کا جو کمر کے نیچے کا حصہ تھا وہ ناف کے نیچے والا حصہ تھا. میں ہو سکتا ہے یوں سمجھا جائے, اور تھا بھی وہ عرب سعودی تھا, یعنی جانتا تھا, اسے فقہ پڑھی جیسے میں نے پڑھی, وہ اسی سکولوں میں پڑھا ہے وہ. ٹھیک ہے, اللہ کو جزائے خیر. میں کہا اگر آپ نماز دوبارہ پڑھ لیں تو اپنی پیر کر کے چلا گیا. بہرحال یہ ایک نمونہ تھا, یہ کل کی بات ہے. اب اس شخص کی نماز نہیں پتہ آپ کو, وہ نمازیں پڑھتا جا رہا ہے, پتہ نہیں کب سے پڑھ رہا ہے وہ بےچارا نمازیں, اسی طریقے سے پڑھتا جا رہا ہے. وہ بےچارے سے نہیں کہ وہ بےچارے اس لیے کہ وہ تبدیل نہیں ہونا چاہتا. مسکین لوگ ہیں یہ لوگ, اللہ تعالیٰ کا ڈر کہاں ہے؟ دیکھیں اچھائی دل میں ہے, اچھا ہے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے, وہ بے نمازی نہیں ہے. لیکن یہ ایسا نماز ہے جو بے نمازی ہے, کیونکہ اس کی نماز ہی نہیں. ٹھیک ہے, اسے پہلے پتا نہیں تھا, اب تو پتا چل گیا بھائی آپ کی جو طریقے وہ درست کر لیں. دو لفظ کہہ دیتا بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر, آپ نے اچھی بات کی ہے, میں ابھی ٹھیک کرتا ہوں. ہمارے جوانوں کو کیا ہو گیا, وہ کیا دکھانا چاہتے ہیں, شرم نہیں آتی. اب جا کے دیکھیں جو لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں آج پیچھے تو آدھے صاف ہوتے ہیں بےچارے, گندگی لگ رہی ہے, مٹی لگ رہی ہے, مزے سے بیٹھے ہیں. کیا دکھانا چاہتے ہو تم لوگ؟ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اپنے گھر میں بہنوں کے سامنے ایسے بیٹھتے ہو, تمہیں کوئی شرم و حیا نہیں ہے؟ کیا ہو گیا ہمارے بچوں کو؟ نام دیکھو, محمد, احمد, عبد العزیز, عبد الرحمان, علی, نام دیکھو اور کردار دیکھو. کب تک یہ کرتے رہیں گے ہم لوگ؟ ہمارے جوان کب تک یہ کرتے رہیں گے؟ ہم تو پیار سے کہتے رہیں گے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی شرم و حیا ڈال دے, اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں. کیونکہ آج کل کے دور میں نا ٹیکنالوجی کا عروج ہے, علم پتہ نہیں کہاں پہ پہنچ گیا, وہ کہاں پہ پہنچتا جا رہا ہے, کوئی پتہ نہیں. عجیب غریب نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, اور عجیب وہ نئی سائنس آ رہی ہے, پتہ ہے آپ کو؟ یعنی جو ہمارے زمانے میں بچے سے پوچھتے بیٹا کیا بنو گے, ڈاکٹر تھا, انجینئر تھا, پائلٹ تھا, دو تین چیزیں تھیں ایسے نا. ارے آج عجیب غریب نام آتے دماغ خراب ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کون کون سے نام بچے لیتے. یہ سب علوم موجود ہیں, میں ان علوم کے مخالف نہیں ہوں, لیکن ہم اپنے بچوں کو ایسے علم دینا چاہتے ہیں جو پتہ نہیں کسی ڈکشنری میں آخر میں کہیں کچھ لکھا ہوگا, ایک نئی چیز, نئی سائنس ہے, نئی ٹیکنالوجی ہے. لیکن اپنے بچوں کو اچھی تربیت تو دے دیں بھائی, نماز جب پڑھے اپنا ستر تو ڈھانپنا سکھا دیں. وضو کرتے ہوئے دیکھیں ذرا, جب ہمارے بچے وضو کرتے ہیں ذرا دیکھا کریں اپنے ساتھ, وضو کیسے کرتے ہیں ہمارے بچے. کیا بات کہوں میں, یعنی یوں لگتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ زندہ ماں باپ کے یتیم بچے ہیں. فائدہ کیا ایسے ماں, مجھے پتا ہے والدین کا فائدہ کیا ہے, کہ کماؤ, سارا دن محنت کرو, باپ گھر کے باہر خون پسینہ بہاتا ہے, ماں گھر کے اندر خون پسینہ بہاتی ہے, اور پھر روٹی کا ٹکڑا دیتے ہیں, جسم پہ لباس دے دیا, اور یہ بتایا نہیں کہ بیٹا کھانا کیا ہے, پینا کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, کپڑا کیا ہوتا ہے, ستر کیا ہوتا ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں. بس کپڑا پہن لو, جو بھی پہننا ہے کھانے کے لیے کھاؤ, جو بھی کھانا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام اللطیف اور الخبیر. اللطیف الخبیر جو نام ہے یہ ایک ساتھ ذکر ہوئے ہیں قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر. اللہ تعالیٰ فرماتا سورۃ الانعام آیت نمبر 103 میں, لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر. اور دوسری آیت میں سورۃ الحج آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. وسورة الملك آيات نمبر 14 اللي تلا فرماته ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. یہ دلیل ہے ان دونوں ناموں کی. خبیر کا اور لطیف کا معنی کیا ہے؟ پہلے خبیر کی بات کرتے ہیں کیونکہ دو نام ایک ساتھ آئے ہیں. کیونکہ لطیف کا معنی خبیر پلس ہے, خبیر بھی معنی ہے اور کچھ زیادہ معنی بھی ہے. خبیر کا معنی ہے عام لفظوں میں باخبر, اور خبرہ کیا ہوتی ہے؟ خبرہ ایکسپیرینس. خبیر کیا ہوتا ہے؟ ایکسپرٹ. اچھا, خبرہ اور خبیر کسے کہتے ہیں؟ جو باریک بینی کو جانتا ہو, ایسے نا. تو خبیر کا معنی ہے یہ وہ ذات ہے جو باریک بینی کو جاننے والی ہے, جو چھپی ہوئی چیز کو جاننے والی ہے. ہر وہ چیز جو نظر نہیں آتی, ہر وہ چیز جو دقیق ہے, ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے, جو ان کو جانتا ہے اسے کہتے ہیں خبیر. اور جو ان چیزوں کو جانتا ہے وہ من باب اولا ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہے, بڑی چیزوں کو بھی جانتا ہے. جو مخفی چیز کو جانتا ہے, چھپی چیز کو جانتا ہے, وہ ظاہر چیز کو نہیں جانتا کیا؟ جو چھوٹی چیز کو جانتا ہے وہ بڑے کو نہیں جانتا, تو ظاہر من باب اولا وہ جانتا ہے. تو اس لیے الخبیر میں وہ معنی ہے جو باریک بینی اور چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے. اور اس کے اندر علیم اور محیط کا معنی بھی شامل ہو گیا ہے. لطیف کا معنی, لطیف کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے خبیر, بمعنى الخبیر. اگر لطیف آپ سنیں اکیلے سے تو خبیر کا معنی بھی اس میں شامل ہوتا ہے, لیکن اگر دونوں لام ایک ساتھ آ جائے تو پھر خبیر کا معنی یہ ہے جو باریک بینی جاننے والا ہے, چھپی چیز کو جاننے والا ہے. اور لطیف کا معنی ہے جو اپنے بندوں تک, اپنے پیاروں تک ان کی مصلحت اور خیر کو پہنچانے والا ہے, اپنے لطف سے, اپنے احسان سے, اپنے کرم سے, وہاں سے جہاں تک ان کو شعور بھی نہیں ہوتا. یہ لطیف ہے, اللطیف, احسان کرنے والا. ایسے طریقے سے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ لطف جو ہے یہ اپنے خاص بندوں کے لیے ہے. اور اس میں دیکھیں دوستی, موالا, اس میں پسند کرنا, محبت, اور اس میں احسان پہنچانا, یہ سارے معنی شامل ہو جاتے ہیں. ان کی چند مثالیں دیکھو, ذرا غور کریں. اللہ تعالیٰ کے لطف میں سے ایک لطف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جن پر لطف کرتا ہے, احسان کرتا ہے, انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کے آتا ہے. کون سی تاریکیاں, کون سا نور؟ جہل کی تاریکیاں, جہالت کی تاریکیاں, کفر کی تاریکیاں, شرک کی تاریکیاں, بدعت کی تاریکیاں, نافرمانی کی تاریکیاں, ظلمات ہیں نا, اندھیرے ہیں. اور نور, علم کا نور, ایمان کا نور, توحید کا نور, اتباع سنت کا نور, فرما برداری کا نور. یہ لطف ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ ایک معنی ہے لطف کا. اللہ تعالیٰ کے لطف میں سے یہ بھی لطف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف سے جس نفس امارہ سوء کو پیدا کیا ہے اسے دبا بھی دیتا ہے, تاکہ اس کے بندے جو ہیں, جو اللہ کے پیارے بندے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس نفس امارہ بالسوء پر غالب ہو جائیں اور بدکاریوں سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ کے لطف میں سے یہ بھی ایک لطف ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. غور کریں ذرا سورۃ شورا آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لطیف بعباده, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ لطیف ہے. یرزق من یشاء, جسے چاہے رزق عطا فرما دے. وهو القوی العزیز, اور اللہ تعالیٰ ہی قوی ہے, طاقتور ہے, عزیز ہے, غالب ہے. جسے اللہ تعالیٰ رزق دینا چاہتا ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا, کیونکہ وہ قوی ہے, عزیز ہے, طاقتور بھی ہے اور غالب بھی ہے. اور اگر کسی سے رزق روکنا چاہے تو پھر کوئی دے نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ قوی ہے, عزیز ہے. لیکن لطف کس میں ہے, دینے میں یا لینے میں؟ دینے میں. یرزق, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے لطف ہے, اللہ تعالیٰ کے لطف میں سے یہ عجیب سا لطف دیکھیں ذرا, یہ بھی لطف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تقدیر میں مصیبتیں لکھ دیتا ہے اور انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا رہتا ہے. پریشانیاں ہیں, غم ہیں, تکلیفیں ہیں, دکھ ہیں, بیماریاں ہیں, مصیبتیں پر مصیبت ہے. اس لیے کہ وہ ہر مصیبت میں اپنے رب کو یاد کرے, اور اپنے رب کو یاد کرنے کے بعد ان کا ایک درجہ بلند ہو اور وہ ایک قدم اپنے رب کے نزدیک ہو جائے. ایک مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اور رجوع, اللہ تعالیٰ کے قریب ایک قدم. دوسری مصیبت اللہ تعالیٰ کو پھر پکارا, پھر قریب. آخر وجہ کیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو رزق عطا فرما وہ قوت ہو. قوت جانتے ہیں, قوتن یعنی ایک دن ایک وقت کا کھانا, طعام, قوت, جو ایک وقت میں مجھے میری ضرورت کو پورا کر دے. کیا وجہ ہے؟ ایک وقت میں کھانا نہیں تھا, اللہ سے مانگا دے دیا. دوسرے وقت میں نہیں ہے, پھر مانگا اللہ تعالیٰ سے پھر دے دیا. تیسرے وقت میں نہیں تھا, پھر مانگا پھر دے دیا. تو ہم مانگتے رہیں گے وہ دیتا رہے گا. جو نہیں مانگتے اور جو مانگتے ہیں کیا دونوں برابر ہیں؟ جو ایک دن میں دو مرتبہ مانگتے ہیں اور جو ایک دن میں 20 مرتبہ مانگتے ہیں کیا دونوں برابر ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لطف ہے. اسے دیکھیں, بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈال دیتے, آزمائش ہوتی ہے مال و دولت کی فراوانی, عزت, شہرت, نام, اور بعض لوگوں سے یہ ساری چھین لیتا ہے. اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ اسی دنیا میں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ ان سے کئی گنا زیادہ اچھے ہیں جن کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں. مسکراہٹ اس کے پاس ہے, اس کے پاس نہیں ہے. پیار, محبت, اخلاص, رشتہ دار, دوست اور احباب اس سے زیادہ قریب ہے, حقیقتاً اس سے زیادہ قریب ہے ظاہراً. جانتے ہیں, ایک مرتبہ ایک عالم کہتے ہیں, شیخ سفر پہ جا رہے تھے جہاز میں, تو ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا تو ساتھ میں کوئی بڑا بزنس مین بیٹھا ہوا تھا, شاید ان کو اکانومی میں جگہ نہیں ملی, تو فرسٹ کلاس میں ایک سیٹ خالی تھی. تو انہیں دیکھے بزرگ ہیں, ان کو بٹھا دیتے ہیں, جا کے بیٹھ گئے. اور پتہ فرسٹ کلاس میں کون لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, شیخ صاحب آ کے بیٹھ گئے وہاں پہ. تو اب جب دو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, سفر بھی لمبا ہوتا ہے, اور ان کا ٹرانزٹ دبئی کی طرف تھا دونوں کا, ایک نے پتہ نہیں انگلینڈ جانا تھا, دوسرے پتہ نہیں کہاں پہ جانا تھا, لیکن دبئی تک دونوں کا سفر ایک تھا. تو باتوں باتوں میں پتہ چلا ہے کہ بھائی آپ کون ہیں, میں فلان تاجر ہوں, اتنی میرا بزنس ہے, اتنی میری کمپنی ہے, اتنی سب کچھ ہے. جی آپ کون ہیں؟ میں اللہ کا فقیر بندہ ہوں, میرے پاس کیا ہے, میں بس طالب علم ہوں. اور میں کہاں جا رہے ہیں؟ میں بھی ایک بزنس پہ جا رہا ہوں. کیا بزنس ہے؟ ایک لیکچر دینا ہے میں نے بس. ہمارے بھی ایک بزنس ہوتا ہے. باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ ایئرپورٹ پہ شیخ صاحب نے جہاں پہ جانا تھا, ایک لیکچر دبئی میں تھا, پھر آگے بھی کہیں جانا تھا, انٹرول دو تین گھنٹے کا ہوگا شاید, پتہ نہیں. اور جو دوسرے صاحب تھے ان کا بھی دبئی میں کچھ دن رہنا تھا, پھر آگے کہیں جانا تھا, انگلینڈ پتہ نہیں کہاں پہ, جو تاجر تھے. اب دونوں اترے ایئرپورٹ پہ, اب ریسیو کرنے کے لیے دونوں کے لیے لوگ منتظر ہیں. اب تاجر نے یہ سوچا کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے لوں, ذرا اس کی عزت بھی بڑھ جائے گی, ذرا دیکھے جائے میں کون ہوں, کیسے میرا استقبال ہوتا ہے. تو دونوں ساتھ ساتھ آئے, لوگ آئے, تاجر کو سلام کیا, اور جو آگے بڑھے, جو شیخ صاحب کے شاگرد تھے, جو دوست تھے, جتنی لوگ بھی تھے, سب نے شیخ صاحب کے سر پہ بوسا دیا. اور یہ بیچارہ حیران رہ گیا, حیران دیکھ رہا ان کے منہ کی طرف, ان کے منہ کی طرف دیکھ رہا ہے. پھر جب آگے چلے تو شیخ صاحب کو اس نے اسے ہاتھ سے پکڑا, اور گاڑیاں دیکھی, پتہ نہیں کتنی گاڑیاں سامنے انتظار کر رہی, اس کے لیے دو گاڑی تھے, اس کے پتہ نہیں شیخ صاحب کتنے لوگ آئے تھے. اس نے کہا شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ کون ہے, یہ رشتے دار ہیں آپ کے, اس میں کوئی آپ کا بیٹا ہے کون؟ کہتے میں کوئی جانتے بھی نہیں ہوں, میں نہیں جانتا ان کو یہ کون ہے, بس ان کو پتا چلا میرے لیکچر آئے مجھے ریسیو کرنے کے لیے, نہ میں نے کسی کو فون کیا, نہ میں کسی کو جانتا ہوں. کہتے جو لوگ آئے تھے نا, یہ میرے بزنس پارٹنر ہیں, یہ میرے جاننے والے ہیں, میں نے تمہاری اس حالت کو دیکھ کر, مجھے اپنی حالت پہ مجھے ترس آ رہا ہے, مجھ سے میرے بیویاں ہیں, میرے بچے ہیں, میرے دوست ہیں, میرے پارٹنر سب پیار کرتے ہیں, لیکن ایسا پیار دل سے خلوص سے زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے یہ تمنا کرتا ہوں, کاش جو میرے پاس وہ تمہارے پاس چلا جائے, جو تیرے پاس وہ میرے پاس آ جائے. میں ایسا فقیر ہی ٹھیک ہوں, حقیقتاً میں ہی فقیر ہوں. اس نے خود ایڈمٹ کیا, اس نے حقیقت میں ہی فقیر ہوں, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں ہے, اور تمہارے پاس سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کا لطف بڑا عظیم ہے. کافی اتنا آگے بھی چند باتیں ہیں لیکن وقت کافی ہو گیا ہے, سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. ہم اس زمین پہ رہتے ہیں, اسی زمین سے نکلے ہیں, اسی زمین پر مریں گے, اسی زمین کے اندر جائیں گے, پھر اسی زمین سے ہمیں زندہ نکالا جائے گا, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں, اب تو آسمان پہ اڑتے بھی نافرمانیاں ہو رہی ہیں, جہازوں پہ شراب لوگ پیتے ہیں کہ نہیں, جہازوں پہ, آسمانوں پہ, والله عجب بات ہے اس انسان پہ. زمین پر اسے شرم نہیں آئی, آسمان پر بھی نافرمانی کر بیٹھا. دیکھیں پتہ ہے جب جہاز پہ سفر ہوتا ہے, آپ یوں سمجھے کہ موت کے منہ میں بیٹھے ہیں, کبھی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. واللہ یہ جہاز اللہ کے رحم و کرم سے چلتے ہیں, موت کے منہ کے اندر بیٹھ کر نافرمانی اور بدکاری, اور سب سے بڑی بدکاری ایئر ہوسٹس کیوں ہوتی ہے, کیوں مرد نہیں دے سکتے جوس, کھانا پینا, کیا مصیبت پڑ گئی ہے. اور پھر بوڑھی کیوں نہیں, کوئی بوڑھی بیچاری خاتون ہوتی ہے, دوپٹہ لپیٹا ہوا ہوتا بیچاری, آتی کچھ جوس وغیرہ دیتی, لوگ کہتے ماں جی آپ اللہ پر ذائقہ دیتے, ماں جی آپ کا شکریہ. سب سے خوبصورت جوان جو شادی شدہ نہ ہو, شرط ہوتی ہے, پتہ نہیں کتنی عجیب غریب شرطیں ہوتی ہیں, ارے موت کے منہ میں بیٹھ کر سفر تو ہمیں بھی کرنا ہوتا ہے, کہاں جائیں, کوئی ایسا جہاز جہاں پہ صرف مرد ہوں, کوئی ہے پتہ نہیں مجھے, مصیبت ہے مصیبت. دیکھیں ہم اس معاشرے سے نکل نہیں سکتے, اس دنیا سے ہم نکل نہیں سکتے, لیکن نصیحت تو کر سکتے, پوری اتق اللہ تو کہہ سکتے ہیں نا, اتق اللہ. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.